بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو تقوی اختیار کرو اور عمل میں سچوں کے ساتھ رہو کونوا مع الصادقین صادقین کے ساتھ ہو جاؤ یہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واعظ ہے الکمال فی الدین للرجال ایک ہے الکمال فی الدین للنساء بھی ہے یہ مردوں کے لیے ہے لیکن خیر اس میں عورتوں مردوں دونوں کے لیے ہے اکثر قرآن میں بھی احکام جو مردوں کے لیے ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی پرانا واعظ ہے 25 ذوالحج 1340 100 سال پرانا تقریباً 99 سال پرانا 7:05 پہ شروع ہوا اور 4 گھنٹے بعد ختم ہوا تھا 4 گھنٹے کا اسے کون احاطہ کر سکتا ہے اس کو پڑھ کے سنانا بہت مشکل ہے پچھلی مرتبہ اسی واعظ کا کچھ حصہ سنایا تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ انسان کا مقصود اصلی جو ہے وہ آخرت ہونا چاہیے اور یہ کہ آخرت کو جو مقصود بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بالضرور کامیاب کر دیتے ہیں اور دنیا کو جو مقصود بناتا ہے ضروری نہیں جتنا اللہ میں چاہے دے دے کامیابی بھی ہوتی ہے ناکامی بھی لیکن مقصود آخرت کو جب بنا لیا تو ضرور کامیابی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اب جب یہ پتہ چل گیا یعنی پچھلی بیان میں تو یہ پتہ چلا کہ ہمیں مقصود اللہ تعالیٰ کو بنانا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقصود بنانا یہ مسلمان تو نامی اسی کا ہے جس کا مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو بس تو اس کو ایک ہی دھن ہو والذین آمنوا اشد حبا للہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اشد ہوتے ہیں ان کا حال یہی ہوتا ہے وہ غیرت والے ہوتے ہیں محبت غیرت لاتی محبت والا بے حیائی نہیں کر سکتا مسلمان کا تو کام ہی یہی ہے کہ اس کا اوڑھنا بچھونا ہر وقت ایک ہی دھن ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اللہ تعالیٰ راضی ہو اللہ تعالیٰ راضی ہو ہر وقت اس کو یہ فکر کہ کیا جائز ہے کیا نہ جائز کیا جائز یہی تو ہے اللہ تعالیٰ راضی ہے یا ناراض کیا جائز ہے کیا نہ جائز ہر وقت اس کی فکر میں لگا ہوا ہے یعنی ہر وقت اس کی فکر ہے کہ اب میرے اللہ کا کیا حکم میرے لیے بس اس پہ عمل کر رہا ہے یہ ہے مسلمان تو یہ تو پتہ چل گیا پچھلی مرتبہ سے بھی کہ بیان سے بھی پچھلی مرتبہ کے بیان سے بھی پتہ چل گیا کہ اصل چیز یہ ہے کہ مسلمان مقصود جو بنائے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو بنائے آخرت کو بنائے دنیا کو مقصود نہ بنائے دنیا کو تو اس لیے حاصل کرے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کسب معاش کرو جتنا کر سکتا ہے اس کو دھن میں اس قدر لگ جانا کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے دنیا کو حاصل کر اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ دنیا کو مقصود بنا لیا تو یہ تو ایک بات ہو گئی اب دوسری بات فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اب میں یہ بتلانا چاہتا ہوں یعنی حکیم الامت فرمانے اب میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ کمال دین مقصود و مطلوب ہے یا نہیں ایک تو یہ ہوا کہ ہم نے آخرت کو مقصود بنا لیا لیکن کیا اس کو کمال کے درجے تک پہنچانا یہ بھی مقصود ہے یا نہیں ہے مقصود و مطلوب مقصود بھی ہو اور کسی کی طلب بھی ہو تو اس کی حضرت ایک دلیل دیتے ہیں اور بڑی عجیب ہے فرماتے ہیں کہ سمجھ لیجئے کہ مقاصد میں جب بھی کوئی مقصد ہوگا کسی کا مقاصد میں ہمیشہ کمال ہی مطلوب ہوتا ہے اتنے بڑے عالم اتنے بڑے مجدد حکیم الامت اتنے علوم والے عجیب بات فرما رہے ہیں مقاصد میں ہمیشہ کمال ہی مطلوب ہوتا ہے. یہ بہت بڑا گر، بہت بڑا نقطہ، بہت بڑا علم ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر اس شخص کو، کسی شخص کو کسی چیز کا وہ قصد کرے، مقاصد میں بولے کہ مقصود ہے، اور اس میں وہ کمال کا درجہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، تو پتہ کیا چلا؟ جھوٹا ہے. مقصود ہوتا تو کمال کا درجہ حاصل کرتا، یہ فرما رہے ہیں. تو سمجھ لیجئے کہ مقاصد میں ہمیشہ کمال ہی مطلوب ہوتا ہے. پھر اس کی کئی مثالیں دی ہیں حکیم الامت نے. ناقص حالت پر کوئی قناعت نہیں کرتا، دنیا میں ہی، دنیا میں کبھی بھی نہیں کرتے کہ ناقص پہ قناعت. آج تک ایسا آدمی نہیں ملے گا جو کسی ناقص پہ قناعت کرتے، نہیں ملے گا. فرماتے ہیں ناقص حالت پر کوئی قناعت نہیں کرتا. تجارت کرتے ہیں جو کمال مطلوب ہوتا ہے. یہ فطرت انسانی ایسی ہے. اگر اس کی یہ نہیں ہے فطرت تو بیمار ہے. ایک چیز کو مقصود بناتا ہے، اس میں کمال تک نہیں پہنچنا چاہتا. فرمایا کہ لاکھ دو لاکھ پر کوئی بس نہیں کرتا، بلکہ جس قدر ترقی ہو اس سے آگے کے طالب رہتے ہیں. ایسا کوئی نہیں کرتا کہ جب ضرورت سے زیادہ آمدنی ہو جائے تو آئندہ کے لیے کوشش چھوڑ دیں، ایسا کوئی نہیں کرتا. واقعی صحیح بات ہے، وہ کام کر رہے ہیں آپ اس کو اور اچھا کرنے کی، اور اچھا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. یہ چونکہ ایک چیز مقصود بن جاتی ہے تو اس کا کمال ضرور مطلوب ہو جاتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ شاید آپ مجھ کو کوئی ایسا آدمی دکھلا دیں کہ جس نے 10,000 روپیہ یا 10 گاؤں حاصل کر لیے، اور یہ کر کے 10,000 روپیہ یا 10 گاؤں حاصل کر کے بس کر دیا ہو، بس اب مزید نہیں چاہیے، اور آئندہ کے لیے اس نے اپنی کوششوں کو ختم کر دیا. ممکن ہے آپ مجھے دکھا دیں ایسا. لیکن فرماتے ہیں اول تو یہ بہت شاذ ہے، شاذ یعنی شاذ و نادر، یعنی نہ ہونے کے برابر. لاکھوں میں شاید ایک آدھ آدمی ایسا ہوگا، مشاہدہ ہے، ایسا کسی کو دیکھا ہے؟ اگر کوئی دکھا بھی دے تو حکیم الامت کہہ رہے ہیں کہ ہوگا شاید. آپ اگر دکھا دیں مجھے تو ہم کہیں گے کہ لاکھوں میں ایک آدھ ہوگا ایسا. اور قاعدہ یہ ہے ون نادر، یعنی یہ نادر بات ہوئی، قاعدہ ہے ون نادر کل معدوم، یعنی جو چیز نادر ہو لاکھ میں ایک، اس کو معدوم کے حکم میں لیتے ہیں، جیسے ہے ہی نہیں. تو اس قاعدے سے بھی وہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہوا. فرماتے ہیں اگر لاکھوں میں ایک آدمی آپ نے ایسا دکھا بھی دیا تو اس سے بھی میرے بیان پر نقص نہیں وارد ہوتا، کیونکہ قواعد میں اکثر کا لحاظ ہوتا ہے. ان نادر قد معدوم، جب وہ معدوم ہے تو اس سے میرے قاعدے میں کیا فرق پڑا؟ اور اکثر کی حالت وہی ہے کہ وہ جس چیز کو مقصود سمجھتے ہیں اس کو کمال کے درجے تک پہنچانا چاہتے ہیں. میں پھر کہتا ہوں کہ جو شخص ایسا آپ دکھلائیں گے وہ دیندار ہوگا، وہ دنیا دار نہیں ہوگا. اگر ایسا کوئی شخص دکھا بھی دیا آپ نے تو شاید اس نے دین کی وجہ سے اس کا مقصود ہی بدل گیا. مقصود جب بدل گیا تو وہ دین کے کمال کے پیچھے پڑ گیا اور دنیا کے کمال کو چھوڑ دیا، یہ ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ اگر جو شخص ایسا آپ دکھلائیں گے وہ دیندار ہوگا، دنیا دار نہ ہوگا. اگر وہ دیندار بھی نہ ہو، لیکن اگر بالفرض آپ نے ایسا آدمی دکھا دیا جو آپ کہیں کہ بھائی یہ تو دیندار بھی نہیں ہے، دنیا دار ہے، لیکن دنیا کی کوئی تھوڑی سی دنیا پہ قناعت کر گیا، تو اس کا ایک سرسری جواب ہے. وہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک غالباً وہی درجہ کمال کا ہوگا جہاں سے رک گیا. اس کو علم ہی نہیں، وہ سمجھتا بس اتنی کمال ہے. ہوتا ہے ایسا، ہوتا ہے جو نے کہا بھائی ہم نے تو ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر لی، اس کے نزدیک بس یہی کمال ہے. اب وہ آگے کو کمال ہی نہیں سمجھتا. جب وہ کمال حاصل ہو گیا تو مقصود تک وصال ہو گیا، تو اس سے آگے کوئی کمال اس کی نظر میں ہی جب نہیں تو پھر وہ بھی تو طالب کمال ہی ہوا کہ کمال تک تو پہنچ گیا، اپنی نظر میں جو کمال تھا وہاں تک پہنچ گیا، اور ناقص حالت پر اس نے بھی قناعت نہیں کی. غرض یہ بات ثابت ہو گئی کہ دنیاوی اسباب میں ہر شخص کمال کا طالب ہے، کسی قدر حاصل پر کوئی بس نہیں کرتا بلکہ اس سے بھی آگے کا طالب رہتا ہے. تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ناقص حالت پر کوئی شخص قناعت نہیں کرتا. قناعت ہمیشہ حصول کمال کے بعد ہی ہوتی ہے کہ اب اطمینان ہو گیا کہ اب اس کے آگے کوئی درجہ نہیں ہے. پھر آپ فرماتے ہیں، پھر حیرت ہے کہ دین میں لوگوں کو ناقص حالت پر قناعت کیوں ہے، جب فطرت انسانی یہ ٹھہری کہ ناقص پر قناعت نہیں ہو سکتا، تو دین میں کیوں ناقص پر قناعت ہے؟ اور یہ ہمارا مرض ہے، یہ میں اپنے مرض کے لیے یہ بیان کر رہا ہوں حقیقت. کیونکہ مجھے خود اپنے اندر یہ مرض محسوس ہوا کہ قناعت کیسے ہوگی، قناعت کیسے ہوگی؟ یہ آپ نے کچھ صاحب کمال سمجھ لیا، دین پہ قناعت. یہ اکثر دینداروں کو یہ مرض ہے، وہ تھوڑا سا انہوں نے کر لیا تو اس کے بعد انہوں نے قناعت کر لی، بس اب دین اتنا بہت ہے. یہ غلط ہے، یہ مرض ہے ہمارا، اسی کا علاج کرنا. فرماتے ہیں کہ حیرت ہے کہ دین میں لوگوں کو ناقص حالت پر قناعت کیوں. اب سوال دو پیدا ہوتے ہیں، قناعت تم نے کر لی یعنی اب مزید تم ترقی نہیں کر رہے ہو. وہ ہمارے حضرت نواب عشرت علی خان قیصر صاحب کو ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ حضرت ابھی تو یہ حال ہے، تو آپ کی برکت سے اپنا حال کچھ لکھا، لیکن یہ حال قائم رہے گا. تو حضرت جواب میں لکھا انشاءاللہ یومن فیومن ترقی ہوگی، ترقی ہوتی رہتی ہے. کسی کوئی بھی دیندار جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو اس کی ترقی رکتی نہیں، حتیٰ کہ نبی کی بھی ترقی نہیں رکتی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ترقی نہیں رکتی تھی، مسلسل وہ ترقی کرتے تھے اور ترقی کے طالب ہوتے تھے. قناعت نہیں ہوتی تھی دین میں، قناعت نہیں. کیوں؟ وہ آگ ہی ایسی، محبت کی آگ لگ جائے تو وہ کہاں سے بیٹھے گا چین سے. والذین آمنوا اشد حب للہ، اتنا قرب نصیب ہوا اور قرب چاہے گا، اتنا قرب نصیب ہوا اور قرب چاہے گا. فرماتے ہیں کہ چنانچہ آج کل بڑی دینداری یہ ہے کہ نماز پانچ وقت کی پڑھ لی. جب نماز پڑھنا شروع کر دی تو اب وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھنے لگے. ہم تو نماز پڑھتے ہیں، عورتوں کا بہت سو کا یہ حال دیکھا، بہت لمبی لمبی باتیں بھی کرتی ہیں بعض عورتیں، اور وہ انٹرنیٹ کے اوپر دینی چیزیں بھی دیکھتی ہوتی ہیں. نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہم بڑے دیندار ہو گئے، پوری دینداری نہیں ہے. شرعی پردہ کیوں نہیں ہے؟ ایسی بےہودہ شادیوں میں شرکت کیوں ہے جو سنت کے خلاف ہے؟ سنت کا دن بھر صبح سے شام تک اہتمام کیوں نہیں ہے؟ کھانا کھانے کا طریقہ تمہیں ستوان سنت کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ بیسوں چیزیں ہیں جو کہ ناقص ہیں. نماز تو اس لیے تھی کہ نماز سے تمہیں قوت مل جاتی اور سارے گناہوں کو تم چھوڑ دیتے، لیکن نماز پڑھتے ہو پھر انٹرنیٹ کے اوپر چیزیں دیکھتے ہو. نماز کی تو یہ تاثیر ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ایک نماز ہر قسم کے گناہ اور فحاشی کو روکنے کے لیے کافی ہے. یہ کیسی نماز ہے کہ ایک طرف نماز پڑھتے ہو اس کے بعد انٹرنیٹ کے اوپر بےہودہ چیزیں، لایانی چیزیں، قصے، کہانی، اور تمہارا دماغ بس دنیا میں لگا ہوا، دنیا کی چیزوں میں لگا ہوا ہے. کہتی ہیں ہم انٹرنیٹ پر صرف کھانا پکانے کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، اس میں کھانا پکاتے ہوئے دکھاتے ہیں. تو یعنی جتنی پرانی عورتیں ہیں وہ بیچاری کھانا نہیں پکاتی تھی، ہماری والدہ ایک سے ایک کھانا پکاتی تھی. نو ہم لوگ بھائی بہن، نو گھر کے سب کا کھانا پکاتی تھی، اور ہر وقت کا کھانا الگ تازہ پکتا تھا. یہ نہیں ہوتا تھا، ریفریجریٹر تھا ہی نہیں، بجلی ہی نہیں تھی، ہم خود دیکھتے تھے. کھانا صبح کا، صبح کا ناشتہ الگ پکا، دن کا کھانا الگ پکا، رات کا کھانا الگ پکا، اور ایک سے ایک مزیدار ایسی ایسی چیزیں بنتی تھی. اور کیسے، مشین تھوڑی تھی، یہ جو پیسنے والی مشینیں آ گئی نہیں، سل بٹے کے اوپر ہماری والدہ بیچاری لگی رہتی تھی، سارے مسالے سل بٹے پہ پیستے تھے، سب چیزیں سل بٹے کے اوپر. ہاں آٹا وغیرہ باہر سے آنے لگا تھا، لیکن ہماری دادی کے زمانے میں آٹا بھی گھر میں ہوتا تھا. تو یہ انٹرنیٹ کے اوپر کہتے ہیں ہم کھانا پکانے کی ترتیبیں دیکھتے ہیں عورتیں، بھائی تجربہ کاروں سے معلوم کر لو، بہترین طریقہ ہے، کہیں کتابوں سے کچھ سیکھتا ہے. پھر افسوس یہ ہے کہ تو نماز پر انہوں نے قناعت کر لی، پھر افسوس یہ ہے کہ جس نماز پر قناعت کی جاتی ہے وہ بھی کامل نہیں ہوتی. یعنی اول تو محض نماز کے کامل کر لینے سے دین کامل نہیں ہوتا، چہ جائے کہ وہ نماز بھی کامل نہ ہو، ناقص در ناقص ہی ہو، اس پر قناعت کر لینا تو بہت ہی کوتاہی ہے. بتائیے کس کی نماز کامل ہے، پھر اس نماز کو کمال تک پہنچانے کی کوشش کتنی ہے؟ وجہ یہ کہ دماغ کہیں اور، دماغ سڑی ہوئی دنیا میں لگا ہوا ہے، تو نماز کے وقت میں نماز کی طرف متوجہ نہیں ہے. دیکھیے نماز کے میں خشوع، نماز میں خشوع واجب ہے، یعنی اس کی کوشش واجب ہے. اب ایک تدبیر بتائیے، بعض لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا اور پھر مجھے لکھا کہ وہ بہت فائدہ ہوگا. کہ نماز میں کوئی ایک آیت، دو آیت، تین آیت، چھوٹی چھوٹی آیتیں، مثلا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین تک یاد کر لیا، اس سے نماز ہو جائے گی. اتنا یاد کر کے، خوب یاد کر کے اب اس کو پڑھا نماز میں، دیکھیے خشوع آ جائے گا فوراً. اس کے بعد اس کے بعد کی مزید چھوٹی چھوٹی دو تین آیت یا ایک آیت جو اتنی بڑی ہو جائے، اس کو پکا یاد کیا، انہی کو پڑھا، ہر نماز میں انہی کو پڑھتے رہے، پھر مزید یاد کرتے چلے گئے، دیکھیے قرآن بھی یاد ہوتا چلا جائے گا اور ساتھ ساتھ خشوع بھی پیدا ہوتا ہے. لیکن کوشش کرنے سے ہوتا ہے. تو بعد نے اس کو تجربہ کیا تھا کہ ہاں اس سے بالکل ہمیں خشوع حاصل ہو گیا نماز سے. غرض، لوگوں نے دین کو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں منحصر سمجھ لیا، اس سے زیادہ کی وہ ضرورت ہی نہیں سمجھتے. بلکہ جو شخص تقوی کامل اختیار کرے، جو کمال ہے دین کا، دین کا کمال کیا ہے؟ آخرت کو مقصود بنایا، تو اس کا کمال یہ ہے کہ وہ تقوی حاصل کرے گا. یہی ہے، بعد میں اس کی تفصیل حضرت فرمائیں گے. اس سے زیادہ کی وہ ضرورت نہیں سمجھتے. محض نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج کو، حج میں دین کو منحصر سمجھ لیا، ضرورت ہی نہیں سمجھتے اس سے زیادہ کی. بلکہ جو شخص تقوی کامل اختیار کرے اور حقوق العباد وغیرہ کا پورا لحاظ کرے، حقوق العباد کی تو پرواہ ہی نہیں، حقوق العباد کی پرواہ اتنی کمی ہے، والدین تک کے حقوق کی پرواہ، والدین کے حقوق میں کوتاہی کرو گے وبال آئے گا. ان کا بس، ان کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، ان کو تعظیم ان کی ہونی چاہیے، تعظیم کے خلاف ہرگز نہ ہو، یہ تعظیم فرض ہے قرآن کی روح سے، اور دوسرے ان کا دل خوش رکھو، دل خوش رکھو، ان کی غلط بات کو بھی تم غلط نہ کہو، یاد رکھو اچھی طرح سے. یہ ادب، بنیادی ادب ہے والدین کا. ہر بات میں جی ابا، جی ابا، جی ابا، جی ابا. فرماتے ہیں دیکھیے، جو شخص تقوی کامل اختیار کرے اور حقوق العباد وغیرہ کا پورا لحاظ کرے اور دین میں ترقی کا ارادہ ہو، اس کو پاگل سمجھتے ہیں لوگ، مگر وہ ایسا پاگل ہے، اس کو مولانا فرماتے ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ مست عقل نورانی ہے، اس کو پاگل نہ سمجھو. اور فرماتے ہیں، ماں اگر قلاش و گر دیوانہ ایم، مست آ ساقی و آ پیمانہ ایم. اگر ہم قلاش ہیں یعنی فقیر ہیں اور دیوانے ہیں، تو ہمیں پرواہ کیا، ہم تو اس ساقی ازل کے دیوانے ہیں، وہ خدا کے دیوانے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اٹھتے بیٹھتے ان کو ایک ہی فکر ہے، ان کے دماغ میں بس ایک ہی بات چلتی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی رہے، اللہ تعالیٰ راضی رہے. یہ حال ہوتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن کی آیت ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اشد ہیں، یعنی اللہ کے عاشق ہیں. اللہ کے عاشق کو اور کس چیز سے کام ہوگا؟ صرف ایک چیز سے کام ہوگا کہ میرا رب راضی ہے مجھ سے کہ ناراض ہے، اے میرے اللہ آپ کا اب کیا حکم، اب کیا حکم، اب کیا حکم، اور اسی پہ عمل کرے. ہاں گناہ ہو جائے گا، پھر بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ ایک دم پاک صاف ہو جائے گا، پاک صاف تو کوئی نہیں ہوا، بڑے بڑے لوگوں سے گناہ ہو جاتے ہیں. گناہ ایک، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں. ایک گناہ کہلاتے ہیں ہاٹ بلڈیڈ، ہوتا یہ کہ غصے میں آپ اسے باہر ہو گیا، اس میں گناہ کر بیٹھا، شہوت میں گناہ کر بیٹھا، ہوش آواز میں گناہ، یہ گناہ معاف بھی فوراً ہو جاتے ہیں. ان گناہوں کے بعد شرمندگی بھی ہوتی ہے اور ان گناہوں سے کوئی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ابرپٹ، ایک اچانک چیز ہو جاتی ہے، اس میں اس کی اپنی فطرت میں وہ لوٹ آتا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رضائل سب فطری ہیں، یاد رکھو، ذرا توجہ ہٹی تم اپنے ان رضائل نفس کی طرف لوٹ جاؤ گے، ہوگا، لیکن پھر فوراً توبہ کرے گا، فوراً تلافی کرے گا، فوراً تدارک کرے گا، فوراً لمحے سامنے عاجزانہ گر گڑائے گا، روئے گا، ایک غلطی کے اوپر شرمندہ و نادم ہوگا. یہ ہوتا ہے اس کا حال. یہ مطلب نہیں کہ وہ گناہ ہی نہیں کرے گا، پاک تو کوئی نہیں دنیا میں.
یہ تو اس کے بارے میں بھی جو میں نے عرض کیا کہ ہاٹ بلڈڈ اور بعض کولڈ بلڈڈ، وہ گناہ بہت شدید ہوتے ہیں. یہ جو آج جس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کا دیوانہ ہے، وہ اس طرح گناہ نہیں کرتے کہ ٹھنڈے ٹھنڈے پلاننگ کر رہا ہے گناہ کی، جیسے شادیوں کی پلاننگ کی جاتی ہے، گھروں میں بیٹھ کر مہینوں مہینوں گناہوں کی پلاننگ کی جاتی ہے، شادی ہال کرایہ پھر جاتا ہے، شاید دعوت نامے چھپوائے جاتے ہیں، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، یہ مسلمان نہیں کر سکتے. مسلمان تو اللہ کا عاشق ہے، وہ جب اپنے ہوش و حواس میں کیوں گناہ کرے گا؟ ہاں شہوت اور غلبے میں بہ گیا، معافی مانگے گا، توبہ کرے گا فوراً.
لیکن اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ فوراً توبہ کرتا ہے. فرماتے ہیں، پاگل وہی ہے جو ان کا دیوانہ نہ ہوا، وہی تو پاگل ہے جو اللہ کا دیوانہ نہ ہوا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ارے جو اللہ کا دیوانہ نہیں وہی پاگل ہے. اب قصے سنائیں حضرت نے اپنے خاص احباب کے, کیسے وہ دیوانگی, یہ دیوانگی رنگ کیا لاتی, کیا سمجھتے ہو وہ دیوانگی کیا کرتی ہے, کپڑے پھاڑ دے گا وہ کیا کرے گا دیوانگی میں, وہ تو عاشق اللہ کا. سنیے آپ مثال. میرے ایک دوست پہلے ڈپٹی کلیکٹر تھے, کون سے ہیں یہ, عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ, حکیم الامت کے اتنے عاشق تھے کہ بیان سے باہر ہے. ایک مرتبہ کوئی حکیم الامت کے رشتہ دار بچہ کوئی آ کے انگور کھا رہا تھا, اور وہ انگور تھوڑا سا منہ میں لیتا پھر چوس کے چھوڑ دیتا. ایسے عاشق تھے کہ حکیم الامت سے تعلق اس بچے کا, ان انگوروں کو جو اس نے چوس کے چھوڑا لے کے کھاتے تھے. تو حال ہی دوسرا تھا. صحابہ کرام کا بھی یہی حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے, چہرے پہ سینے پہ ملتے تھے لے لے کے. تو یہ دوست ہے عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, ڈپٹی کلیکٹر اس زمانے, اندازہ کیجیے بادشاہت. تو انہوں نے پاس کرے امتحان, آئی سی ایس کا امتحان, اس زمانے میں آئی سی ایس ایسی کوئی چیز امتحان ہوتا تھا, اس کو پاس کرتے. پاس کرنے کے بعد عہدے ملتے تھے, انگریزوں کی حکومت تھی, ڈپٹی کلیکٹر تھے. لیکن انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حکومت کو درخواست دی کہ اس وجہ سے کہ اس میں فیصلے کرنے پڑتے تھے شریعت کے خلاف, کیونکہ شریعت قانون جو انگریزوں کی حکومت کے تھے وہ قانون شریعت نہیں تھی, لیکن اس میں ڈپٹی کلیکٹر کے حیثیت سے ان کو فیصلے ان قوانین کے تابع ہو کے کرنا پڑتا تھا. تو انہوں نے درخواست دی کہ میرا تبادلہ کرا دیں اور مجھ کو تعلیم کے محکمے میں ڈال دیں. تو اب وہ تعلیم کی لائن میں ہے, اور وہ بہت کم تنخواہ پہ آئے, کہاں ڈپٹی کلیکٹری اور کہاں تعلیم میں انسپکٹر بن گئے. اور انہوں نے کہا ان کے افسروں نے کہ دیکھو تعلیم کے محکمے میں تم کو جہاں پہ تم ہو اس سے کم درجے کی ملازمت مل سکتی ہے, ہی نہیں تمہارے درجے کی ملازمت وہاں پہ. سناٹ قبول ہے, کم تنخواہ پہ کم درجے, یہ ہے دیوانہ, یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اب وہ تعلیم کی لائن میں ہے جس میں تنخواہ ڈپٹی کلیکٹری سے کم ہے, اس پر بہت لوگوں نے ان کو کہا بیوقوف ہے, اور کہا یہ بھی عجیب دیوانے ہیں کہ اتنی بڑی تنخواہ, عزت جاہ ڈپٹی کلیکٹری چھوڑ کر تھوڑی سی تنخواہ پر قناعت کر لی, اور حکومت کا عہدہ اتنا بڑا چھوڑ کر ذلیل عہدہ محکمہ تعلیم کا انسپکٹر کا, انسپکٹر آف اسکولز ہے, ذلیل عہدہ اختیار کر لیا. مگر جب یہ لوگ خدا کے سامنے پہنچیں گے اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ بے وقوف کون. اور بھی قصے ہیں اس پہ, مجھے ایک اچھی چیز یاد آئی, اس بے وقوف آپ کو وہ سنا دوں. کام کی چیز بھیجی کسی نے, ایک بادشاہ تھا, اس نے ایک دن اپنے وزیر کو بلا کر کہا عقل مند تو ہمارے سامنے بہت سے ہیں, ہمارے محل میں بھی بہت عقل مند ہیں اور تم لوگ بھی بہت عقل مند ہو, وزیرو ایک بے وقوف بھی ہونا چاہیے جو ہماری تفریح کا تو باعث ہو. تفریح کیسے ہوگی ہماری, کوئی بے وقوفی کی بات کہے تب تو ہم ہنسے. تم سب عقل مندی کی بات صبح سے شام تک کہتے رہتے ہو, ماشاءاللہ تم لوگ عقل مند ہو. تو ایک بے وقوف چاہیے جو ہماری تفریح کا باعث ہو. تو جان ڈھونڈو ایک بے وقوف کو, تو ڈھونڈا گیا. بڑی مشکل سے ایک شخص کا انتخاب ہوا جو واقعی تمام وزیروں نے سمجھا کہ یہ بے وقوف ہے. تو اس کی بے وقوفی کی تاج پوشی کی گئی, ایک خاص تاج بنوایا گیا, اس کو بے وقوفی کا تاج کا نام دیا گیا اور اس کو پہنایا گیا, اور بادشاہ نے کہا دربار میں تم بیٹھو اور ایسی باتیں کرو. بادشاہ وقتاً فوقتاً دربار میں اس سے سوال پوچھتا, اور اس کے بے وقوفانہ جواب سن کر درباری اور بادشاہ خوب ہنستے مزے لیتے, کیسا بے وقوف ہے. وقت گزرتا گیا اور ایک دن بادشاہ سخت بیمار ہو گیا. جب حکیموں نے جواب دے دیا اب تو یہ مر جائے گا, تو بادشاہ نے اپنے آخری وقت کی تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس بیوقوف کو طلب کیا کہ دلی گھبرا رہا ہے مرنے والا ہوں, چلو اس بیوقوف کو بلاؤ. بادشاہ نے بیوقوف سے کہا آج تم سوال کرو اور ہم جواب دیں گے. بادشاہ نے اس بیوقوف سے کہا کہ آج یہ ہے کہ تم سوال کرو, اب تک تو ہم سوال کرتے آئے تم سے اور تم کچھ الٹا پلٹا جواب دیتے تھے, آج تم سوال کرو اور ہم جواب دیں گے. تو اس بیوقوف نے سوال کیا, بادشاہ سلامت آپ اپنی موت کے بعد کہاں تشریف لے جائیں گے؟ سبحان اللہ, کیا سوال پوچھا ہے. بادشاہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ میں اپنے مالک کے پاس چلا جاؤں گا. بیوقوف نے سوال کیا آپ وہاں کتنے روز قیام فرمائیں گے؟ کیا عقل مندی کا سب بیوقوف بیوقوفی کا تاج پہن کے آیا تھا, کہتا ہے کہ آپ وہاں کتنے روز قیام فرمائیں گے؟ بادشاہ ہنسا اور بولا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. بیوقوف نے سوال کیا, پھر تو آپ نے وہاں اپنے آرام اور قیام و طعام کا انتظام بھی خوب اپنے شایان نشان کیا ہوگا, تو بادشاہ ہیں. بادشاہ ایک دم سے خاموش ہو گیا اور جواب دیا, نہیں میں نے تو کوئی انتظام نہیں کیا. بے وقوف نے اپنے سر سے بے وقوفی کا تاج اتار دیا اور بادشاہ کے سر پہ رکھتے ہوئے مخاطب ہوا کہ بادشاہ سلامت گستاخی معاف, لیکن مجھ سے زیادہ اس تاج کے حقدار آپ ہیں کہ جہاں رہنا نہیں تھا وہاں اتنی بڑی سلطنت بنا لی, اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں. عجیب قصہ ہے, پھر لطف بھی ہے اور قصہ ہے ایسی. تو جناب یہ ہے کہ جو شخص جس شخص کو والذین آمنوا, ہم ایمان والے ہیں, ہمیں کیا پڑی ہوئی ہے دنیا کی اتنی, ہمیں تو ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ میرا رب ہم سے ناراض نہ ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ ہے وہ دیوانہ پن. انہی دوست کا عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ, میں یہ عرض کر رہا ہوں, حکیم الامت یہ فرما رہے ہیں یہ دیوانگی ہے کیا, اس کو سمجھو. کپڑے پھاڑنا دیوانگی نہیں ہے, حقوق العباد کو پامال کر دینا دیوانگی نہیں ہے. نہیں بیوی بچوں کو چھوڑ کے نکل گئے, ہم دین کا کام کر رہے ہیں, یہ نہیں ہے وہ دیوانگی. دیوانگی یہ ہے کہ میرے رب کا حکم کیا ہے, میں اس حکم پہ عمل کروں گا. انہی دوست کا قصہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ وہ ریل کا سفر کر رہے تھے, ٹرین کا, ان کے ساتھ ان کا لڑکا تھا. اب ٹرین کے سفر سے پہلے اس لڑکے کی عمر دریافت کر رہے تھے کہ تمہاری عمر ہے کتنی, 12 سال ہو گئی یا نہیں. اگر پورے 12 سال کی ہے تو ریلوے کے قانون کے مطابق اس کا ٹکٹ لینا چاہیے. ان کے ساتھی کہہ رہے تھے کہ اس بچے کی عمر 12 سال تھوڑا ہی ہے, اگر ہو بھی تو دیکھو خط کتنا کم ہے اس کا, دیکھنے میں تو لگتا ہی نہیں ہے 12 سال کا, 10 سال کا معلوم ہوتا ہے. اگر آپ ٹکٹ نہ لیں گے تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا, چھوٹا سا بچہ ہے. انہوں نے کہا ریل والے کچھ نہ کہیں, اللہ تعالیٰ تو کہیں گے. یہ ہے وہ محبت. محبت اللہ تعالیٰ کی کیا ہوتی ہے یہ پتہ چل رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ تو کہیں گے کہ تم نے ایک شخص کی چیز کو اس کی بلا اجازت بدون کرایہ دیے کیوں استعمال کیا. وہ بیچارے اس کی عمر کی تحقیق کر رہے تھے اور اس کی ان کے نوکر ہنس رہے تھے. تحقیق سے معلوم ہوا کہ بچے کی عمر 12 سال. اس زمانے میں شناختی کارڈ تو ہوتے نہیں تھے, پاسپورٹ ہوتے نہیں تھے, اقامہ ہوتا نہیں تھا. اب بچوں کی عمریں سب کو یاد نہیں ہوتی تھیں اور بچے بھی بہت ہوتے تھے, تو جب بچے کی عمر کے بارے میں تحقیق کرنی پڑتی تھی. اب تو ہر ایک کو رٹی ہوئی ہوتی ہے, پھر بھی ہمیں نہیں رٹی ہوئی, ہم تو پھر اقامہ وغیرہ نکال کے دیکھ لیتے, لیکن جہاں اقامہ اور ڈاکومنٹس نہ ہوں کیا کریں گے آپ, پوچھ پاچھ کے کریں گے. تو کب پیدا ہوا تھا, ہاں بھائی یہ فلاں سے پہلے پیدا ہوا تھا, فلاں اتنی عمر کی ہے, اس سے اتنا پہلے وغیرہ, اس طرح سے نکالتے. تو وہ اس بیچارے اس کی عمر کی تحقیق کر رہے تھے, ان کے نوکر ہنس رہے تھے. تحقیق سے معلوم ہوا کہ بچے کی عمر 12 سال سے زیادہ ہے, تو انہوں نے اس کا بھی پورا ٹکٹ لیا. لوگ ان کو یہ رائے دیتے تھے کہ صاحب اگر آپ کے پاس ایسا فضول روپیہ ہے تو کسی غریب کو دے دیجیے. کیسا, کیسی تعویل ہے, ریل والوں کو آپ کیوں دیتے ہیں, خصوصاً جبکہ انگریزوں کی حکومت ہے, کفار کی حکومت ہے, خصوصاً جبکہ وہ اس بچے کے ٹکٹ کا آپ سے سوال بھی نہیں کریں گے. انہوں نے کہا جس غرض سے میں اس کی عمر دریافت کر رہا ہوں, غریبوں کو روپیہ دینے سے وہ غرض حاصل نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. یعنی تصرف کسی کی ملک میں بغیر اس کی اجازت کے, یہ تو حرام ہے. اس معاملے میں سب لوگ ان کو بے وقوف اور مجنون سمجھ رہے تھے کہ فضول روپیہ ظاہر کر رہے ہیں, مگر وہ اللہ کے مجنون تھے, خدا کے مجنون تھے. یہ قاعدہ ہے کہ جب دین کا غلبہ ہو جاتا ہے تو مسلمان کو دنیاوی مضرت کی پرواہ نہیں ہوتی, اس کو کیا پرواہ. مگر یہ بات حکمائے الہی سے دریافت کرنے کی ہے کہ دین کے لیے کس جگہ مضرت کا تحمل مناسب ہے اور کس جگہ غیر مناسب. ہر شخص کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ہاں یہ مضرت ہو رہی میں اللہ کے لیے گوارہ کر لوں, کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں ہے اس وقت حکم کیا ہے. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر مضرت دنیاوی کا تحمل کر لے, اس کی پرواہ نہ کرے, بلکہ اس کی تفصیل ہے. جس کا حاصل یہ ہے کہ جب شریعت کسی کام کو واجب کر دے یا کسی کام کو حرام کر دے, تو واجب کے ادا کرنے اور حرام سے بچنے میں اگر ہم کو کچھ دنیاوی مضرت ایسی پہنچے جو مال یا آبرو کا ضرر پہنچانے والی ہو, تو ہم کو اس مضرت کی پرواہ نہ کرنی چاہیے. اگر ایسی مضرت ہو جس سے جان کا غالب خطرہ ہو, تو اس وقت واجب کے وجوب اور حرام کی حرمت کا مکلف ہی یہ شخص نہ رہے گا, وہ تمہارا حکم ہو جائے گا اپنی جان بچاؤ. اور کسی مستحب اور سنتوں کے لیے تو مال یا آبرو کی مضرت کا تحمل کرنا واجب بھی نہیں ہوتا، بلکہ افضل اور عظیمت میں ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں ہے. اور جان کی مضرت کا تحمل کرنا کہ جان کو اپنی مشکل میں ڈال دینا، تو بعض دفعہ مستحبات اور سنتوں کے لیے ناجائز اور حرام ہے. غرض اس مسئلے میں بہت تفصیل ہے، اس کے لیے علماء سے پوچھنا ضروری ہے کہ اس صورتحال میں کیا کریں. شیخ سے پوچھو، وہ بتائے گا اپنی رائے سے. دیکھیے، اس میں ہمارے بزرگ لوگ اتنے پکے ہوتے تھے. مجھے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ یاد آ گیا. بہت شروع کا زمانہ تھا، بہت شروع کا زمانہ، گاڑیاں بہت کم ہوتی تھی. حضرت گاڑی میں تھے اور حسن عباس صاحب رحم اللہ، ان کا بھی انتقال ہو، بڑے بیٹے، وہ گاڑی چلا رہے تھے. وہ گاڑی کی ٹکر ہو گئی، وہ کسی دوسری گاڑی کا کچھ نقصان ہوا. اب وہ زمانے میں امن کا زمانہ تھا، یہ سب آج کا زمانہ تھا نہیں. پولیس والا آیا اور اس نے اپنا لکھنا شروع کیا اور سب کا بیان لینا شروع کیا وہیں پہ. اس کے ڈرائیور کا بیان، اس کے ڈرائیور کا بیان، پھر حضرت کے پاس آیا کہ آپ بیان لکھائیے. اب دیکھیں، نقصان ہوا ہے اس کی گاڑی کا، پیسے ادا کرنے پڑیں گے. حضرت نے صاف کہہ دیا، غلطی اس کی ہے، میرے بیٹے کی، سارا قصور اپنے اوپر لے کر ساری ادائیگی کرنی. دیکھا کیوں، یہاں پہ بڑے بڑے پھسل جائیں گے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، ہم سب داڑھی والے پھسل جائیں گے. اس وقت ایسا نفس چکر میں ڈالتا ہے اور ایسی تعویلیں دماغ میں ڈال دیتے ہیں، یہ الحمدللہ مگر ایسی ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور دوست کی حکایت لکھی ہے، لیکن اب ایک بات عرض کروں کہ کمال دین حاصل کرنا ضروری ہوا، جو کہ اصل میں تقویٰ ہے. اب فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر آپ عمل کر کے دیکھیں گے، کوشش کریں گے تقویٰ حاصل کرنے کی، تو انشاءاللہ قدم قدم پر آپ کو اعانت الہیہ کھلی نظر آئے گی. جو بندہ اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اللہ کو راضی کرے، من جانب اللہ اس کی اعانت کی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے چھوڑ دیں گے. من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ کمال دین بدون اعانت خداوندی کے حاصل نہیں ہوتا، مگر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ابتدائی منازل میں بھی حق تعالیٰ پوری اعانت کرتے ہیں. سچی بات ہے، کر کے تو کوئی دیکھے، لیکن دل سے اپنی خدرائی نکال دے اور ارادہ پکا کر لے، مقصود بنا لے اللہ تعالیٰ کی رضا کو، آخرت کو. پھر فرماتے ہیں جب دین کے کام میں ابتدا سے انتہا تک اللہ تعالیٰ کی اعانت شامل حال رہتی ہے، پھر تم کیوں ڈرتے ہو؟ من کان للہ کان اللہ لہ، اتنا بڑا کھلا ہوا وعدہ ہے، پھر کیوں ڈرتے ہو کہ صاحب دین پر کیسے عمل کرے؟ یہ تو بہت مشکل معلوم ہوتا ہے. ارے بھائی، تم کو اگر مشکل معلوم ہو تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی چیز مشکل نہیں. جب وہ تمہاری اعانت کا وعدہ فرماتے ہیں، پھر یہ عذر کرنا محض نفس کی شرارت ہے کہ مشکل ہے. پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ دین مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، نفس کے خلاف کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے سب رستے کھول دیتے ہیں. اور فرماتے ہیں ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے ایک راستہ نکال دیتے ہیں. افسوس ہے کہ لوگ دین میں ترقی حاصل نہیں کرتے، اور جس کو جتنا دین حاصل ہے وہ اسی پر قناعت کیا ہوا ہے. میں عوام کی شکایت نہیں کرتا، افسوس یہ ہے کہ خواص کو بھی ترقی دین کی فکر نہیں. فرماتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو حالت یہ تھی کہ غربہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ، مالدار لوگ ہم سے بڑھ گئے، کیونکہ جس طرح نماز، روزہ، ذکر اور شکر ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور انہیں یہ بات زیادہ ہے کہ وہ زکات بھی دیتے ہیں، خیرات و صدقات کرتے رہتے ہیں، جہاد میں مال خرچ کرتے ہیں خوب، اور یہ کام ہم نہیں کر سکتے، ہم غریب ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تم پانچوں نمازوں کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو، کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑے، یہ پڑھا کرو، اس کا تم کو اتنا ثواب ملے گا کہ مالداروں کے صدقات اور خیرات سے بڑھ جائے گا. مالدار صحابہ کو جب اس کی خبر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا غریبوں کو، تو انہوں نے بھی یہ پڑھنا شروع کر دیا. غربا پھر شکایت لے کر آئے کہ یا رسول اللہ، ان امیروں نے بھی یہی پڑھنا شروع کر دیا جو آپ نے ہم کو تعلیم فرمائی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں کیا کروں، میں خدا کے فضل سے کیوں روک دوں کسی کو، ان پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو عطا کر، جس کو مال دے دیا اور وہ مال کو خرچ کرتا ہے، لیکن یہ سب چیزیں اس پہ منحصر ہیں کہ وہ گناہ نہ کرتا ہو، بغیر تقوی کے عبادت قبول نہیں ہوتی. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو بس متقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں. تقوی حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہوا. دیکھیے حضرت صحابہ میں جو لوگ مالدار تھے ان کی یہ حالت تھی کہ وہ ہر وقت اپنے دین کی ترقی میں لگے رہتے تھے، اور جو نیک کام ان کو معلوم ہوتا ان کی طرف سبقت کرتے تھے، یعنی ریس لگاتے تھے. یہ تو معلوم ہوا کہ مقصود ہونا چاہیے آخرت جو پچھلی بار، اور اس بار یہ معلوم ہوا کہ اس میں کمال کا درجہ حاصل کرنا ضروری ہے. معلوم ہو گیا نا، اب کمال کا درجہ حاصل کیسے ہو؟ کچھ تھوڑا بہت تو معلوم ہو گیا، اس کی تفصیل انشاءاللہ باقی اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ عرض کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دیکھیے قناعت اپنی حالت کے اوپر، دینی حالت کے اوپر، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ بددینی ہے. قناعت کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم صاحب کمال ہو گئے، ہمیں کسی اللہ والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، حالانکہ سخت ضرورت ہے. ہم جسے اپنے حال کی اطلاع ہر ہفتے دیتے چلے جائیں، جو بھی آپ کے جس کو بھی آپ نے اپنا مسلح بنایا ہے، شیخ بنایا ہے، اور مسلسل اس میں رہیں کہ میری ترقی ہو. اور دیکھیں ترقی ظاہری اعمال میں تو بہت مشکل ہے، ظاہری اعمال تو جتنے ہونے تھے ہو گئے، اب آپ کے پاس ٹائم ہی کہاں ہے. ترقی ہوتی ہے باطنی اعمال میں، کیونکہ انسان صبح سے شام تک 24 گھنٹے ہر وقت باطنی اعمال کر سکتا ہے، اسی میں تو بیکار خیالات میں دماغ کو لگا دیتا ہے. تو اس کی ترقی کے لیے ان شیوخ کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ بتائیں گے، اور ترقی ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ دین پر ایک حالت پر قناعت نہ کریں، آگے بڑھیں آگے بڑھیں آگے بڑھیں. یومن فیومن ترقی ضروری ہے. یہ ایسی جگہ ہے، دین کا راستہ ایسا راستہ ہے کہ آپ ایک جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑے ہوں گے تو نیچے گر جائیں گے. جو کھڑا ہوگا ایک جگہ وہ نیچے جائے گا، وہ اوپر، یا تو اوپر چلو یا پھر نیچے جاؤ، کھڑے نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے مسلسل ترقی کی. آمین. اللہم آمین.